ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تم نے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات یہ گنتی کے دن ہیں حضرات یہ دو تین دن جو کہ شعبان کے مہینے سے باقی رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سراب کی طرح بہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس مہینہ میں اس رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور مجھ سے جنت اور جنت الفردوس طلب کریں تو سب سے پہلے سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں پیدا کی گئی ہیں ان سب کو روزی دینے والا ان کی پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جب پالنے والا وہ ہے رزق دینے والا وہ ہے تو اسی وجہ سے عبادت کے لائق بھی وہی ہو سکتا ہے ایسے نہیں کہ وہ رزق ہم کو دے اور وہ جن کی ہم کو بخشے اور شیخ ہمیں وہ بخشے اور اس کے بعد ہم اگر عبادت کریں تو اس کے علاوہ کسی اور کی کریں یہ جائز نہیں اس لیے وہ وحدہ لا شریک ہے عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں کسی لحاظ سے بھی عبادت کی جائے وہ عبادت جانی ہو یا مالی ہو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا. آیا اس انسان سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات محبت کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ یہ ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ایک دفعہ ایک صحابی کینیا کے ایک بچے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو لے کر وہ چلتا ہے تو اس بچے کی ماں جب دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو اس نے پکڑ لیا ہے اور یہ آگے جا رہا ہے, اس کو لے جا رہا ہے, تو وہ چڑیا اس آدمی کے اس صحابی کے اوپر چکر لگانے لگ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کس آدمی نے اس کا بچہ پکڑا ہے؟ تو صحابی نے رضی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں, تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ؟ سب صحابہ نے دیکھا کہ یہ ماں اس بچے کو چھوڑ نہیں سکتی, اس کو اپنی جان خطرے میں ضرور ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, اس سے کئی گنا, اس سے کئی درجے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے پیار کرتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں, میرے احکام مانیں, اور میں ان کو وہ انعامات دوں نہ کسی آنکھ نے دیکھے, نہ کسی کان نے سنے, نہ کسی زبان کی زبان سے وہ نکلے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی اپنے بندوں کو دیکھا کہ وہ رائے رس چھوڑ چکے ہیں, جو سیدھی سڑک اللہ تبارک و تعالی کی طرف جا رہی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک غلط راستے پر چل نکلے ہیں, اور وہ راستہ ان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر اپنے بندوں میں سے ایک بندے کا اختیار کر کے اس کو چن کے تمام لوگوں کی عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقرر کر دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے احکامات نازل فرماتے ہیں, وہ احکامات کتاب کی شکل میں ہو, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے, اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ملے, یا چھوٹے چھوٹے صحیفے جن کو قرآن مجید نے صحیفے کا نام دیا ہے, چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ انبیاء کو دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ کوئی تو کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے, کوئی کسی درخت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے, کوئی کسی دیوار کو پکڑے ہوئے ہے, کوئی کسی پتھر کی پوجا کر رہا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالت دیکھی اپنے بندوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی. یہاں سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی تو اب ہم ڈرنے لگ جاتے, ہمیں اگر کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ ملتی جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اسے کہیں کہ تو ہماری حفاظت کرنی ہے, ایسی چیز ہمیں کوئی نہ ملتی تو ہمارے پاس اگر شتو ہوا کرتے تو ہم شتوؤں کو پانی سے بھگو کر اس کو ایک پتھر کی شکل میں بنا کر رکھ لیتے اور اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہمارا خیال رکھنا, کوئی مصیبت ہم کرنا نہ پڑے, یعنی اس کو اپنا رب بنا لیتے. اور پھر جب صبح ہوتی تو اسی کو کاٹ کر ہم کھا لیتے. انسانیت کی یہ حالت ہو چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حالت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں, شفیع المذنبین ہیں, امام المتقین ہیں اور ساتھ یہ حوض کوثر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو رسول بخشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر, کہ جتنی بھی اولاد آدم ہیں میں سب کا سردار ہوں اور اس لیے میں کوئی فخر نہیں کرتا. آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی کتنی قربانیاں دی, حضرت نوح علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, لیکن یہ سب قربانیاں ایک طرف, دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اس امت پر. پھر دوسری چیز, اس امت کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن مجید, وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے نازل ہونے کے وقت سے لے کر قیامت تک دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اس میں زیر زبر پیش یا نقطے کی بھی تبدیلی کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ہی اس ذکر کو, اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے تورات, زبور, انجیل یہ کتابیں نازل کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس کے ان کے اندر لوگوں نے اپنی منشا کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق لکھ دیا. جب انہوں نے چاہا کہ ہم نے لوگوں سے یہ کام کروانا ہے, انہوں نے وہ عبارت لکھ دی. انہوں نے چاہا کہ ہم نے لوگوں کو اس طرف لے جانا ہے, انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرنا کتاب ہے, اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن ہمیں قرآن مجید نے آ کر یہ بتلایا ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف کی جا چکی ہے, ان کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا ہے, اس لیے تمہارا ان کتابوں پر یقین نہیں ہونا چاہیے. یہ تو یقین ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں, لیکن جو فی الحال اس زمانہ میں موجود ہیں وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ہفتے کے دنوں میں سے ایک ایسا دن عطا فرمایا جس کی بہت بڑی شان اور فضیلت ہے. وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے, ایک ایسا وقت وہ دعا کرے کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اب اس گھڑی کا وقت تعین نہیں کیا گیا. بعض علماء نے کہا کہ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ وقت ہے. بعض نے کہا کہ وہ خطبے کے دوران ہے, اور بعض نے کہا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے اس کے درمیان میں کوئی گھڑی نہیں. بہرحال اگر انسان کوشش کرے تو وہ پا سکتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں, کوئی ایسی مشکل نہیں جو حل نہ ہو سکتی ہو اگر انسان کوشش کرے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, اپنے گناہ کی معافی مانگ لے, تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کے سب دھل جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان جتنے بھی درمیان میں گناہ کرتا ہے چھوٹے گناہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہ معاف فرما لیتے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. چھوٹے گناہ اگر اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے تو لازمی ہے وہ توبہ کرے اور معافی مانگے, اور اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے, نماز کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما لیتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک درمیان میں یعنی جتنا وقفہ ہے 7-6 دنوں کا, اگر ان میں آدمی گناہ کرتا ہے چھوٹے گناہ, تو جب وہ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگر اس نے بڑے گناہ نہ کیے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ایک آدمی نے کبیرہ گناہ نہیں کیے, بڑے گناہ نہیں کیے, تو اس کے چھوٹے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینہ میں ایک ایسی رات اس امت کو بخشی ہے کہ اگر انسان اس رات میں عبادت کر لے, انسان کو وہ رات مل جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, سلام هي حتى مطلع الفجر. يا سيدي بركت رات ہے اگر انسان اس کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینہ سے بہتر اور افضل ہے. آپ حساب لگا لیجئے کہ 1000 مہینے کے کتنے سال بن جاتے ہیں, تقریباً 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہیں. تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اور اس کا اجر اتنا بڑا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی رات فضیلت والی اور برکت والی ہے تو اس کا تعین کیوں نہیں کیا گیا, اس کو بتایا کیوں نہیں گیا کہ یہ فلاں رات ہوگی, اس کی تاکید کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں, لیکن بہرحال جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعین نہ کرنا, اگر تعین کر لیا جاتا تو سب لوگ آرام سے بیٹھ جاتے اور جب یہ رات آتی تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے, نفل پڑھ لیتے. اب اس کا تعین نہیں ہے, اور اسلام ہمیں اس چیز پر ابھارتا ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں. جب ہم یہ کوشش
سے کریں گے تو خود بخود ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں گے وہ رات ہم پا لیں گے. اب اتنی مشکل بات بھی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے ایک رات ہے. اب اتنی زیادہ راتیں تو ہیں نہیں, پانچ چار پانچ راتیں بنتی ہیں. اگر انسان کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کو پا لے گا. اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ بہت بڑا برکت والا اور فضیلت والا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں اور اکثر بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان مبارک کے مہینہ کے روزے رکھنے کو ہر آدمی جانتا ہے کہ فرض ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ تراویح یہ بھی پڑھنا ضروری ہے. یہ بھی سنیے, لیکن ایک دوسری طرف وہ خیال نہیں کرتے. وہ کیا کہ وہ ایک روزہ تو رکھ رہے ہیں, ایک فرض تو ادا کر رہے ہیں, لیکن دن میں پانچ فرض ایسے ہیں جن کو وہ بھولے ہوئے ہیں, یعنی پانچ نمازیں وہ ادا نہیں کرتے. اور یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ ہم نے رکھا ہے تو لازمی طور پر صلاۃ تراویح ہم پڑھیں. یہ بہت اچھی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. لیکن جو آدمی نمازیں نہیں ادا کرتا اور روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ایک طرف تو میں ایک حکم مان رہا ہوں اور دوسری طرف میں پانچ احکام کا انکار کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, کہ غیر ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں دل مسلی الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے, یہ تو ان کے لیے ہے. لیکن جو بالکل پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پانچ نمازیں ضرور ادا کریں اور جماعت کے ساتھ ہم وہ پانچ نمازیں ادا کریں. روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف حسنۃ بعشر امثالها الى 700 الى 700 ضعف. قال اللہ تعالی ان الصوم فانه لی وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان, فرحه عند فطري وفرحه عند لقاء ربي, ولخلوص فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وصيام جله. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب, فان شابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے, جو بھی اچھا کام کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں, اس سے بڑھ کر 70 لکھی جائیں, اور اس سے بڑھ کر جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں 700 تک, اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو دی جاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک چیز سے منع فرما دیا. وہ کون سی چیز ہے؟ الا الصوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرام الکاتبین سے یہ فرمایا ہے کہ تم نماز کا ثواب لکھو، حج کا ثواب لکھو، اور زکات کا ثواب لکھو، صدقہ خیرات کا ثواب لکھو، لیکن روزے کا ثواب نہ لکھو، کیونکہ اس کی تعداد، اس کی کوئی حد نہیں کہ تم اس کو لکھو. ان الصوم فإنه لي وأنا به، یہ روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اور میں خود ہی اس کو اجر دوں گا، اس کو ثواب دوں گا. روزے کو اتنا کیوں مختص کیا گیا، اس کی کیوں خصوصیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ فلاں نے مجھے دیکھا ہے اور مجھے کہے گا کہ یہ فلاں آدمی بڑا نمازی ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے. آپ نے حج کیا، آپ کو ہزاروں آدمی نے دیکھا، آپ کے دل میں خیال آ گیا، لوگ مجھے کہیں گے حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، حج کرنے آئے ہیں. ممکن آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اور اس سے ریا نہیں کر سکتی ہے، ریاکاری اس سے بن سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں صرف رب اور اس کا بندہ ہی جانتا ہے. آپ اندر بیٹھے ہیں کمرے میں، سجدہ آپ کے سامنے پڑی ہے، اس میں شربت پڑا ہے، پھل فروٹ پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، لیکن آپ اس طرف دیکھتے ہی نہیں. آپ کے پاس آدمی بھی کوئی نہیں بیٹھا، آپ چاہیں تو پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اور بہر آ کر کے زہر بھی کر سکتے ہیں کہ میں رسی ہوں، لیکن آپ اندر اکیلے بیٹھے ہوئے ان ہزار چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس چیز سے آپ کو روکتا ہے کہ آپ اس حلال کھانے کے قریب جینے تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وانا اجزی بھی، کہ میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا ثواب دوں گا. یدع شہوتہ و طعامہ، انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے من اجل دین کی وجہ سے. فی فرحتان فرحت عند فطری، اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو اوقات، دو وقت بڑے خوشی کے ہیں، جبکہ وہ افطار کرتا ہے. افطاری کی وقت روزے دار بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عبادت کو پورا کر لیا ہے اور اس کو میں افطار کرنے لگا ہوں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا راد نہیں. وفرحت عند لقاء ربه، کہ روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت بہت خوش ہوگا. تو تمام مومنوں کو قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو مومن جنت میں چلے جائیں گے اور دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار اپنے بندوں کو کرائیں گے، اور مومن بندے اس دیدار کو اتنی بڑی نعمت سمجھیں گے کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو بھول جائیں گے، اور ان کے خیال میں ہر وقت ان کے ذہن پر یہی ہر وقت سوار ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرایا کریں گے، لیکن اس وقت سے پہلے کوئی ایسی ہستی نہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا ہو، آپ کو دیکھا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا اور آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کی، یہ بالکل جھوٹ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ باتیں ہوئی لیکن درمیان میں پردہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات کو نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھ میں یہ سکت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ میرا دیدار کر سکو۔ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو تم بھی میرا دیدار کر لو گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم میرا دیدار نہیں کر سکتا، یہ دنیا میں ہے لیکن قیامت میں انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، مومنین سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے ولا خلوص ومصائیت یہ بڑی دماغ مل رہی ہے حلمت۔ جب انسان کھاتا پیتا نہیں صبح سے لے کر شام تک تو ایک بدبو سی انسان کے منہ میں منہ سے آنے لگ جاتی ہے، تو یہ بدبو ہم سے اس کو بدبو سنتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، مجھے یہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ وسیع وسیع مجنت، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ انسان نے جب روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ سوچتا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے کہ میں روزے میں ہوں اس لیے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا، میں روزے میں ہوں میں اپنے کانوں کی حفاظت کروں گا، میں روزے میں ہوں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ نظر کی حفاظت، جب وہ بازار میں چلے اگر کوئی عورت نظر آ گئی تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے اور اس کی طرف نہ دیکھیں، اور یہ دل میں خیال کرے کہ میں تو روزے میں ہوں، اور روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں بلکہ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ کیسے ہے؟ اگر آپ کے پاس آ کر مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کے خلاف غیبت کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجیے بھائی صاحب میں روزے میں ہوں، میں ایسی بات سننا نہیں چاہتا۔ اسی طرح زبان کا روزہ، آپ کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اس زبان کو آپ اللہ کے ذکر میں استعمال کرتے رہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس میں نہ تو زبان کو برا استعمال کرے زبان کا، اور نہ زبان آواز اونچی کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی وغیرہ دے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں۔ پھر رمضان مبارک کا مہینہ، سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بخشش نہیں کرواتے اور رمضان مبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چل رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے اونچی آواز میں آمین فرمائی۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے دوسری دفعہ آمین فرمائی، جب تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو آپ نے آمین فرمائی۔ صحابہ اکرام تعجب کرنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ جب منبر پر چڑھ رہے ہو تو آمین کہیں، آج کوئی نئی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں الحسن بن مالك بن الحويرث عن ابي جدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فلما رقي عتبة قال امين ثم رقي اخرى فقال امين ثم رقي عتبة ثالثة فقال امين ثم قال اتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله فقلت امين قال ومن ادرك والديه او احدهما فدخل النار فابعده الله فقلت امين قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فابعده الله فقلت امين تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پڑھے اور اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے ایسے ہی اپنی خواہشات کے پیچھے جیسے ہر رمضان میں چل رہا تھا, نماز کی پرواہ نہیں تھی, زبان کی پرواہ نہیں تھی, آنکھ کی پرواہ نہیں تھی, کان کی پرواہ نہیں تھی, ایسے ہی اس نے رمضان مبارک کا مہینہ بھی گزار دیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فأبعد اللہ, ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا آمین, یعنی میں نے کہا آمین. جبرائیل نے یہ دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی. تو ابھی انشاء اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دعا قبول نہ ہوئی ہو. جب دوسری چیز پر جبرائیل نے یہ کہا ومن ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار فابعد اللہ, ایک آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیتا ہے, دونوں کو یا ان میں سے ایک کو, پھر وہ آدمی بخشش کا کام نہیں کر سکتا, یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ کو نہیں معاف کروا سکتا, تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے, اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے, تو وہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا, ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ احسان کروں, نیکی کروں, کون زیادہ لائق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک, تیری ماں. دوسری جگہ سوال کیا, آپ نے فرمایا تیری ماں. تیسری جگہ سوال کیا, آپ نے فرمایا تیری ماں. جب چوتھی جگہ سوال کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ابوک, تیرا باپ. تین دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بتلایا اور ایک دفعہ والد کا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس لیے کہ ماں جتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے بچے کو جننے میں, اس کی پرورش میں, اتنی والد نہیں تکلیفیں برداشت کرتا. ایک آدمی اپنی والدہ کو لکھی ہوئی ہے بیت اللہ میں طواف کرا رہا تھا, تو اس نے ایک عالم سے سوال کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو سات حج کروائے ہیں اس طریقے پر کہ میں نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کو طواف کرایا, اچائی کرائی, اور جتنے بھی احکام ہیں, جتنے بھی فرائض ہیں, مناسک ہیں, میں نے اس طریقے پر پورے کیے, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اس عالم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تو نے کیا ہے یہ سب کا سر ایک طرف ہو, اور وہ وقت جو تکلیف تیری ماں نے برداشت کی تھی تو یہ جنتے وقت جب تو پیدا ہو رہا تھا وہ تکلیف ایک طرف, اور یہ سب ایک ہی تیری ایک طرف ہو تو پھر بھی یہ پورا نہیں کر سکتا. یعنی جو کچھ تو نے کیا ہے یہ صرف اس تکلیف یا اس درد جو تیری ماں کو اس وقت پیش آیا تھا جب تو پیدا ہو رہا تھا اس کے برابر بھی نہیں, تو اور تو کیا کر سکے گا. بہرحال تیسری سیڑھی پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی آپ کا ذکر کسی آدمی کے سامنے کیا جائے فلن یصلی علیک اور آپ پر وہ درود نہ پڑے فرد علیہ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فقل تو آمین, آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین, کیونکہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس میرا ذکر کیا جائے, میرا نام لیا جائے اور وہ آدمی مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بھی حکم فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں, فرشتے درود پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اور مومنوں پر مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو آپ پر درود بھیجے. رمضان مبارک کا مہینہ جب انسان اس کے پورے حقوق ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ روزہ اس آدمی کی شفاعت کرے گا. حدیث میں آتا ہے عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام, قال الصيام يا ربي اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه, ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. روزہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس میں میری حفاظت کی, یہ کھانے پینے سے رکا رہا, دوسری برائیوں سے رکا رہا, تو اس لیے یا اللہ میری شفاعت اس آدمی کے بارے میں قبول فرما. اسی طرح قرآن مجید جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور رمضان مبارک کے مہینہ میں تراویح کے نماز میں سنتا ہے تو یہ قرآن مجید بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے اس کو روکے رکھا نیند سے اور مجھے یہ پڑھتا رہا, میری تلاوت کرتا رہا, یا اللہ اس کو عذاب نہ دے اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر. حدیث میں آتا ہے فی الشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی کر لی جائے گی. تو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں, بلکہ زبان کا روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اسی کے ساتھ عمل کرتا ہے فلیس للہ حاجۃ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے اور برائے نام روزہ رکھے. روزہ اس کا سب ہے جب اپنی زبان کی حفاظت کرے گا, اپنی آپ کی حفاظت کرے گا, اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا, اپنے قدموں کی حفاظت کرے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما, کئی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کی قسمت میں نہ تو کوئی ثواب ہے نہ کوئی نیکی ہے سوائے کہ پیاس ہی پیاس, بھوکے پیاسے مرتے رہتے ہیں لیکن ان کو ثواب اور اجر کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آگے ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. اکثر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی دن میں سوتا ہے اور سوتے سوتے حرام ہو جاتا ہے، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا کہ نہیں؟ ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اگر کسی روزے دار کو احترام ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور اپنے روزے کو جاری رکھے. اگر ایک آدمی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو اس کی قضا کرنی چاہیے. اور اگر ایک آدمی کو خود بخود آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح ہر آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر بھول سے کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک صحابی عورت ہے، اس نے کھانا خوب کھا لیا تو اس کے بعد یہ یاد آیا کہ میں تو روزے میں تھی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے ساتھ رسول، میں تو روزے میں تھی اور میں نے کھا پی لیا ہے. تو ایک صحابی پاس بیٹھا تھا دنیا دین، اس نے کہا الان بعد ما شبعت، اب تو پوچھ رہی ہے جبکہ تو سیر ہو چکی ہے، تو نے کھا پی لیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ تو اس روزے کو پورا کر. یعنی اگر بھول کر انسان کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا، میں نے وہاں سے کھا لیا، بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں. دوسرے گھر میں گیا، میں نے کھا لیا، پھر مجھے یاد آیا میں تو روزے سے ہوں. تیسرے گھر سے میں نے کھایا، کھانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں. تو اب میں نے یہ سوال کیا صحابی سے، انہوں نے فرمایا کہ تیرا روزہ ہے ٹوٹا نہیں، کیونکہ تو نے بھول کر کھایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تجھے کھلایا پلایا ہے. اگر تو جان بوجھ کر کھاتا پیتا تو تیرا روزہ حاصل ہوتا، لیکن تو نے بھول سے کھایا اس لیے تیرا روزہ ٹھیک ہے. اور اس کے بہت سے روزے کے مسائل ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک مہینہ میں اس کی رحمتیں جو کہ نازل ہو رہی ہیں بے شمار، ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں.
رمضان سے متعلق کوئی سوال ہو ذہن میں آپ کے تو کرتب بھی کا جواب دیا. الحمدللہ رمضان سے متعلق کافی حد تک مسائل بیان ہو چکے ہیں. وقت چونکہ بہت کم تھا، اس وجہ سے جو مسائل رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی روزانہ کے ضروس ہیں، اور مختلف مساجد میں ضروس دیے جاتے ہیں، وہاں انشاءاللہ تعالی بیان ہوتے رہیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تھوڑے ہوئے سمے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عذاب من النار، کہ رمضان مبارک کا جو پہلا دھائی ہے، پہلے شروع کے 10 دن ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور درمیانی جو 10 دن ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی، اور آخری 10 دنوں میں اللہ تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں نعمتوں کا مستحق فرمائے، کہ رمضان مبارک کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور درمیان کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کی معافی کر دے، اور ہم سے ایسے کام کروا لے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی معافی کے ہم مستحق ہو سکیں، اور آخری 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کیا جائے گا، اور نماز تراویح کے بعد جلسے کا انعقاد کیا جانے والا ہے. تاریخ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ اس روز جو مقرر ہوں گے وہ لندن سے حضرت مولانا محمود میرپوری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جو تبلیغ کے سلسلے میں وہاں لندن گئے ہوئے ہیں، اور حال ہی میں 2 ہفتہ پہلے یو اے ای میں تشریف لائے ہیں. ان سے انشاءاللہ تعالی وقت لینا ہے، اور کوئی دن متعین کر کے اس کے بعد آپ تمام حضرات کو آگاہ کر دیا جائے گا اشتہارات کے ذریعے اور گاڑی میں یہ اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس جلسے میں اس میں شک نہیں کہ کچھ حاضری کم ہوئی ہے پہلے کی بنسبت. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کوتاہی ہم سے بھی ہوئی, کچھ مصروفیات کی وجہ سے صحیح طور پر اعلان نہ ہو سکا. اور جب صحیح طور پر اعلان نہ ہو سکے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آیا جلسہ ہے بھی یا نہیں, جبکہ اس سے پچھلے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ آتے رہے. گاڑی میں بھی اعلان نہ ہو سکا وزارت الاعلام کی گاڑی میں, اور کچھ اشتہارات وغیرہ جو لگے اس میں بھی تاخیر ہوئی, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائیوں کو اطلاع نہ ہو سکی. غائبانہ طور پر ہم ان سے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کوتاہی کو پورا کیا جائے گا. آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تھوڑے سمے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام بھائیوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس جلسہ میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نماز کا وقت چونکہ قریب ہے, 4-5 منٹ بعد نماز کھڑی ہونے والی ہے مسجد میں. ان شاء اللہ تعالیٰ نماز ادا